السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث کی اہمیت اور ضرورت. حدیث اور کتابت حدیث چوتھا باب. جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں الحمدللہ کہ ہم لوگ یہ سب کیوں پڑھ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باہمی معاملات میں حکم نہ مان لے, اور پھر جو کچھ رسول اکرم کا فیصلہ ہو اس پر وہ سر تسلیم خم نہ کرے. اور یہ بات ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث دونوں مل کر ہی شریعت بنتی ہے. صرف آپ قرآن کو لے کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم قرآن کو مانیں گے حدیث کو نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو جو صحیح احادیث ہیں وہ بھی شریعت بناتی ہیں, اور اسی لیے بہت سارے علماء نے محدثین نے اس پر بہت کام کیا. چونکہ رسول اکرم کی خوشخبری بھی تھی کہ میں یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین, کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے, یعنی جو فقہ ہے. تو حدیث, ابھی ہم امام بخاری کی احادیث پڑھی رہے ہیں کہ فقہ البخاری کی تراجمی ہی, کہ ہم کو احادیث سے کتنے فقہی مسائل پتہ چل رہے ہیں الحمدللہ. اب آپ خود بتائیں کہ حدیث نہ ہوتی ہے, حدیث کو ہم نہ سمجھتے, یہ اس کا علم عام نہ ہوتا تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے, یا ہم کتنے ناواقف ہوتے ان تمام باتوں سے. تو یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جن لوگوں نے احادیث کو جمع کیا, اس کی بہت زیادہ تحقیق کی, اور ہمارے لیے اس کے علم کو جاننا آسان کیا یا حاصل کرنا آسان کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث اور کتابت حدیث, یعنی احادیث کب لکھی گئیں. کیونکہ منکرین حدیث کا پہلا جو وار ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ حدیثیں لکھی ہی نہیں گئیں رسول اکرم کی زندگی میں, یا 200 سال تک حدیثیں نہیں لکھی گئیں, لہٰذا ہم حدیث کو نہیں مانیں گے. تو حدیث کا لغوی معنی ہے جدید یا نئی چیز, یعنی قدیم کا اپوزٹ ہے. اور اس کے معنی خبر کے بھی ہوتے ہیں, کلام کے بھی ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نیو ارائیول کے لیے یہاں پر عربی زبان میں لکھا ہوتا ہے کہ نئی چیز جو آئی ہے, تو اس کے لیے حدیث کا ہی لفظ استعمال کرتے ہیں, کپڑوں کے لیے یا جیولری کے لیے, بہت ساری چیزوں کے لیے. تو حدیث ایکچولی قدیم کا اپوزٹ ہے. اور اصطلاحی معنی ہے حدیث سے مراد ہر وہ خبر ہے جو رسول اکرم سے منسوب کی گئی ہو, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل یا تقریر پر مبنی ہو, ٹھیک ہے, لیکن صحیح ثابت شدہ حدیث. تو رسول اکرم سے منسوب ہر وہ صحیح حدیث, یعنی خبر جو آپ سے منسوب ہو, جو آپ کے قول پر بھی مبنی ہو سکتی ہے, فعل پر بھی مبنی ہو سکتی ہے, اور آپ کی خاموشی پر بھی مبنی ہو سکتی ہے. آپ کے سامنے صحابہ نے کوئی کام کیا ہو اور آپ اس پر خاموش رہے ہو, تو یہ آپ کا اپروول ہے اصل میں. اور حدیث کی جمع احادیث ہے, اور نوعیت کے اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں ہیں, حدیث قولی, حدیث فعلی اور حدیث تقریری. اب سنت کے معنی ہم دیکھتے ہیں. سنت کا معنی یا لغوی معنی راستہ, طریقہ یا قاعدہ. اور شرعی اصطلاح میں جب سنت کا لفظ آتا ہے تو قرآن کے ساتھ جب قرآن اور سنت استعمال کیا جائے تو ایک سورس آف لا, یعنی جو قانون آپ اخذ کرتے ہیں وہ, اس کی حیثیت, اس کا معنی حدیث کا ہوگا. یعنی قرآن وحی جلی ہے اور سنت وحی خفی ہے, یعنی قرآن وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے, اور سنت وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت تو نہیں کی جاتی لیکن اس کو ماننا ضروری ہے. اور حدیث کا لفظ سنت کے یعنی پیرلل آئے گا, مترادف ہوگا, ہم مانی اسی لفظ کے مانی. پھر سنت اور حدیث, عموماً سنت اور حدیث کے الفاظ ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر یعنی سملر معنوں میں آتے ہیں, لیکن بعض علماء سنت سے مراد رسول اکرم کے ثابت شدہ اقوال, افعال اور تقریر لیتے ہیں, اور حدیث سے مراد رسول اکرم سے منسوب اقوال, افعال اور تقریر لیتے ہیں, چاہے وہ ثابت شدہ ہوں یا نہ ہوں. یعنی دوسرے لفظوں میں ان کے نزدیک حدیث عام ہے اور سنت خاص ہے. یعنی اب کیا ہے, رسول اکرم سے بہت ساری احادیث لوگوں نے منسوب کی ہیں. اب وہ ہر حدیث ٹھیک ہے, حدیث ہے وہ, لیکن اس کو پہلے جانچا اور پرکھا جائے گا. جب اس کو جانچ پرکھ کر اس کے بارے میں ایک رپورٹ دیتی جائے گی کہ ہاں یہ اوتھینٹک ہے, صحیح ہے, تب وہ پھر سنت کا درجہ پاتی ہے. ادروائز وہ حدیث سے رسول تو رہتی ہے, لیکن جب تک آپ اس کو ثابت نہیں کر دیتے وہ سنت نہیں بنتی. تو سنت زیادہ ایک اہم امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ رسول اکرم کی احادیث کو جانچ پڑتال کر ہی جب آگے اوپر پہنچایا جاتا ہے صحیح کا درجہ دے کر, تب ہی وہ سنت کہلاتی ہے. اور پھر بعض اوقات سنت بدعت کے مقابل میں بولی جاتی ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں ہم سنت بدعت کے مخالفت میں بولتے ہیں. تو بعض اوقات سنت کا لفظ بدعت کے مقابلے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسی صورت میں سنت سے مراد عبادت کے وہ شرعی طریقے یا وہ خاص شکلیں, حیتیں ہیں جو رسول اکرم سے ثابت ہیں, اور بدعت سے مراد وہ غیر مشروع عبادات اور نئے ایجاد کردہ طور طریقے ہیں جو گمراہ لوگوں نے دین کے نام پر جاری کی ہیں, جو سنت سے ثابت ہی نہیں ہیں. لیکن لوگ اس کو سنت سمجھ کر ان پر عمل کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتا چلا کہ سنت مختلف معنوں میں آتی ہے. سنت کا جو لغوی معنی ہے وہ تو راستہ، طریقہ یا قاعدہ ہے، لیکن شرعی اصطلاح میں سنت کا مطلب، یعنی قرآن و سنت کا مطلب، وہ ایک سورس آف لا ہے جس سے قانون بنتا ہے. کوئی مثال دے سکتے ہیں آپ جس سے حدیث کا پتا چلے کہ حدیث بھی قانون بناتی ہے؟ جی، نماز پڑھنے کا طریقہ، یعنی چار فرض ہیں، ظہر میں کتنی ہیں؟ چار فرض ہیں، رسول اکرم سے ثابت ہیں. اور پھر جیسے کہ حدیث قانون بناتی ہے، قرآن میں آتا ہے کہ دو بہنوں کو آپس میں نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، لیکن حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ پھوپھی بھتیجی کو اور خالہ بھانجی کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا. تو یہ قانون بنائے نہیں بنائے حدیث نے؟ آپ بتائیے، بنائے نا. جی بالکل. تو اس سے پتا چلا کہ یعنی سنت ایک طرح سے شرعی اصطلاح میں انہیں شریعت بناتی ہے. پھر سنت اور حدیث، تو حدیث سے عام بات مراد ہوگی اور سنت سے خاص بات مراد ہوگی. کہ سنت کب سنت بنی؟ وہ جب حدیث کو جانچ پڑتال کر کے، تحقیق کر کے صحیح کا درجہ ملا، تب وہ سنت ہوئی. اور پھر بعض اوقات سنت بدعت کے مقابلے میں بولی جاتی ہے. اب ہم سنت کا فقہی مفہوم دیکھتے ہیں، کیونکہ جو علوم الفقہ ہے، جو علماء ہمارے فقہ تھے، جو فقہا تھے ہمارے، انہوں نے سنت کا لفظ کن معنوں میں استعمال کیا. تو حدیث کے ٹرم میں الگ استعمال ہوگا، عام معاشرے میں، سوسائٹی میں الگ ٹرم میں استعمال ہوتا ہے سنت کا لفظ. تو علم فقہ کی اصطلاح میں سنت سے مراد غیر فرض مشروع اعمال ہیں، ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ دو سنت ہم نے پڑھی، تب یہ دو سنت کیا ہے؟ تو یہ دو سنت کا فقہی مفہوم کیا ہے جو ہمارے فقہا نے یہ ٹرم ایجاد کی تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے، جو کہ فرض نہیں ہے لیکن رسول اکرم سے ثابت شدہ ہیں. کیونکہ فرض سے مراد وہ فعل ہے جو رسول اکرم نے ہمیشہ کیا ہے، جس کے بجا لانے میں ثواب اور چھوڑ دینے سے گناہ ہوتا ہے. فرض وہ حکم ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور جس کا منکر کافر ہو جاتا ہے، جس کا انکار کرنے والا پھر کافر ہو جائے گا. جبکہ سنت راتبہ، یعنی سنت موقع در، اس کو ہم کہتے ہیں ریگولر سنت سے مراد رسول اکرم کا وہ عمل ہے جو آپ نے اکثر کیا ہو لیکن کبھی کبھار چھوڑ بھی دیا ہو، جس کے کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے سے گناہ نہیں ہوتا، البتہ اس عمل کو بلا عذر ترک کرنے پر ملامت اور بعض پرس کا اندیشہ ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں سوال ہو جائے آخرت میں کل ہم سے، جیسے ظہر کے بعد کی دو سنت ہے، ٹھیک ہے. تو جو اگر جان بوجھ کر چھوڑے گا اس کو، تو پھر کیا ہوگا کہ اس سے پوچھ ہو سکتی ہے، کیونکہ رسول اکرم اس کو ہمیشہ پڑھا ہے، کبھی کبھار چھوڑ دیا تھا. پھر سنت غیر موقع یا سنت غیر راتبہ، ایریگولر سنت، اس سے مراد رسول اکرم کا وہ عمل ہے جو آپ نے کبھی کبھار کیا ہے اور اکثر چھوڑ دیا ہے، جس کے کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے پر کوئی عذاب نہیں. یہ وہ سنت ہے جو بلا عذر بھی ترک کی جا سکتی ہے، جیسے کہ مسواک ہے. لیکن اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ سنت کا ترک کرنا اور چیز ہے، اور سنت کی تخفیف اور بے توقیر، یعنی اس کو کم عزت دینا، دوسری چیز ہے. تو حدیث اور سنت کی بے توقیری انسان کو کفر کی حد تک لے جا سکتی ہے. تو بہرحال جو غیر موقع ہے وہ کیا ہے؟ جیسے کہ دو نفل ہوتی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، اور یا مسواک کرنا ہے. تو فرض حکم کبھی قرآن سے ثابت ہوتا ہے، کبھی سنت سے ثابت ہوتا ہے. اس طرح غیر فرض حکم فقہی سنت بھی قرآن اور سنت دونوں سے ثابت ہو سکتا ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ دو بہنوں کو جمع کرنا قرآن سے ثابت ہے، لیکن ایک اور فرض حکم ہم کو حدیث سے پتہ چل گیا کہ خالہ بھانجی اور پھوپھی بھتیجی کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا. تو ایسے ہی غیر سنت حکم قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں چارٹ دیا گیا ہے، آپ دیکھیں، وہی، پھر اس کے دو سورس نکلے، ایک قرآن ہے جو کہ وہی جلی ہے، اور پھر اسی میں فرض اور فقہی سنت آتی ہے. دوسری طرف صحیح احادیث ہیں جو کہ سنت وہی خفی ہے، اور اس میں فرض اور فقہی سنت دونوں آتے ہیں. قرآن سے فرض اور واجب حکم کی مثال ہم دیکھتے ہیں. علم فقہ کی روح سے جو شخص کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے لیے نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے. کتاب میں چارٹ دکھائی دے گا آپ کو. نماز میں قیام کی فرضیت پر پوری امت کا اجماع ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، نماز کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اب قرآن کا ہر حکم فرضیت کا درجہ نہیں رکھتا، یہ تو اوپر کا ہم کو فرض دکھ رہا ہے. قرآن کا ہر حکم فرضیت کا درجہ نہیں رکھتا. قرآن کا ارشاد ہے، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم فراغت حج کے بعد احرام اتار دو تو شکار کرو. اب اس سے تو بظاہر کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ حکمیہ جملہ ہے نا، کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم حج سے فارغ ہو جاؤ تو تم شکار کرو. اب بظاہر تو یہ حکم فرض لگ رہا ہے، لیکن یہ فرضیت کا درجہ نہیں رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر تم چاہو تو شکار کر سکتے ہو، لیکن احرام کی حالت میں شکار پر جو پابندی لگائی گئی تھی، چونکہ اب وہ ختم ہو چکی ہے، تو دراصل یہ قرآن حکم مباح کا درجہ رکھتا ہے. یعنی اس کے کرنے میں نہ تو ثواب ہے اور نہ ہی اس کے نہ کرنے میں کوئی گناہ ہے. بات سمجھ میں آئی کہ جس طرح سے حدیث سے ہم کو سنت کا پتہ چلا، اس طرح سے قرآن کے حکم میں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ فرض نہیں ہے بلکہ مباح ہے، اجازت دی گئی ہے، چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو. پھر سنت سے ایک فرض حکم کی مثال، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. تو فقہی اعتبار سے یہ حکم فرائض کے دائرے میں ہے، محض کوئی سفارش نہیں ہے. یعنی یہ رسول اکرم کی آپ نارمل سنت لے کر اس کو اس طرح سے ڈینائی نہیں کر سکتے، بلکہ یہ فرض ہے یہ حکم فقہی اعتبار سے. پھر اسی طرح سے یعنی سنت یعنی حدیث سے ایک غیر فرض حکم یعنی سنت کی مثال، صلوا قبل صلاۃ المغرب قال فی الثالثۃ لمن شاء کراہیت ان یتخذہ الناس سنۃ، مغرب کی فرض نماز سے پہلے دو رکعت نماز ادا کرو، دو دفعہ فرمانے کے بعد تیسری دفعہ آپ نے لوگوں کے لیے یعنی کہیں وہ اس کو سنت نہ بنا لے اس اندیشے کی وجہ سے فرمائے کہ جس کا دل چاہے. اس حدیث میں جو حکم دیا گیا ہے وہ فرض کا درجہ نہیں رکھتا بلکہ فقہی سنت کا درجہ رکھتا ہے، یعنی جس کا دل چاہے پڑھے جس کا دل چاہے نہ پڑھے. مغرب کی اذان ہوتے سے دو رکعت نفل پڑھنے کی بات ہے یہاں پر، اور اس کے بعد فرض پڑھی جائے گی. جو ہمارے پر دو نفل کے سنت کی بات پڑھتے ہیں تو وہ اتنی اوتھینٹیکلی ثابت نہیں ہے جتنی کہ یہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ دو مغرب کی اذان ہوتے سے ہی پڑھنا ہے. تو لیکن یہ آپشنل ہے. اصطلاحی سنت کی مختلف قسموں کا خلاصہ، محدثین کی اصطلاح میں سنت کا لفظ عموماً حدیث کا مترادف ہے بلکہ اس میں وہ سیرت کو بھی شامل سمجھتے ہیں جو محدثین ہیں. فقہا کی اصطلاح میں سنت کا لفظ غیر فرض مشروع عمل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی فرض تو نہیں یعنی کہ رسول اکرم نے جو ہمیشہ کیا ہو. اور اصولین کی اصطلاح میں یعنی جو اصول بنانے والے علماء ہیں ان کی نظر میں سنت کا لفظ رسول اللہ کے اس قول فعل اور تقریر کے لیے مخصوص ہے جو آپ سے بحیثیت نبی صادر ہوا ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کی وجہ سے پھر اصول بنائے جا سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتابت حدیث، یہاں ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ مختصرا کتابت حدیث کے سلسلے میں چند باتیں لکھ دی جائیں تاکہ غلط فہمی کو ازالہ ہو جائے. حدیث کی کتابت کے بارے میں صحابہ کے درمیان اختلاف واقع ہوا کہ احادیث نبوی لکھی جائیں یا نہ لکھی جائیں، کیونکہ اس سلسلے میں رسول اکرم کے دونوں اقوال موجود تھے. رسول اکرم نے پہلے کتابت حدیث سے منع فرمایا تھا لیکن بعد میں اجازت دے دی تھی اور پہلا حکم منسوخ ہو گیا. جو رسول اکرم کا شروع میں حکم تھا کہ آپ نے ابتدا میں احادیث کو صرف بیان کرنے کا حکم دیا اور کتابت سے منع فرمایا، کیونکہ آپ کو یہ اندیشہ تھا، جیسے کہ آپ دیکھیں اس کی مثال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن اور حدیث دونوں عربی میں ہی ٹیکسٹ تھے، تو رسول اکرم کو یہ اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ حدیث اور قرآن دونوں مکس ہو جائیں، لہٰذا آپ نے شروع میں لکھنے سے منع کیا لیکن احادیث کو یاد کرنے کی آپ نے تاکید کی کہ تم حدیث مجھ سے بیان کرو اسے یاد کر کے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شروع شروع میں آپ نے اس کو لکھنے سے منع کر دیا تھا. اب جب صحابہ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے، یعنی وہ ڈفرینشیٹ کرنا سیکھ گئے، تب آپ نے اجازت دے دی. تو نبی سعید خدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تكتب عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه احدث عني ولا حرج ومن كذب علي قال حمام احاسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے کچھ نہ لکھو، اگر کسی نے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے مٹا دے، مجھ سے حدیث بیان کرو، کوئی مذائقہ نہیں، یہ یاد رکھیں. البتہ جس نے مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. وہ دیکھیں کہ لا تکتبو عنی یہ والا جملے کو لے کر منکرین حدیث اسی حدیث کی وجہ سے حدیث کا انکار کرتے ہیں. جب وہ حدیث کا انکار ہی کرتے ہیں تو پھر اس حدیث کو کیوں مانتے ہیں، بھلا بتائیے. یعنی یہی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ کتنے جھوٹے اور کتنے غلط ہیں. جب تم پورے حدیث کے ذخیرے کا ہی انکار کرتے ہو تو پھر حدیث کے یعنی حدیث کے انکار کی وجہ بھی حدیث کو کیوں بناتے ہو پھر تو تمہیں یہ بھی حدیث کو نہیں ماننا چاہیے نا. تو کہتے کہ دیکھا حدیثیں لکھی نہیں گئی، جبکہ اس میں رسول اکرم کیا فرمایا کہ حدیث لکھو نا لیکن کیا کرو بیان کرو. تو ان لوگوں کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ نے تدوین حدیث میں پڑھا ہوگا کہ ان لوگوں کا حافظہ کتنا تیز ہوتا تھا، وہ لوگ لکھنے کو اپنے لیے ایک طرح سے ہینڈی کیپ ہونا سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اچھا تم یہ کتابوں کے صفحات کے محتاج ہو کہ تم نے اپنے حافظے کو دفن کر دیا ہے، تم اپنے یعنی تم تو اپنی کتابوں کا ذخیرہ اپنے ساتھ لے کر پھرو جو تمہارے دل میں محفوظ ہونا چاہیے، ہے نا. آپ لوگوں نے تدوین حدیث میں پڑھا ہوگا. تو کتابت کے لیے تاجی نہیں تھا، ان کا حافظہ اتنا تیز تھا ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی رسول اکرم نے بعد میں اجازت دے دی تھی. اور آپ دیکھیں کیوں رسول اکرم نے شروع میں منع کیا تھا. اور آپ کو یاد ہے عثمان رضی اللہ عنہ کا جو سب سے بڑا کارنامہ تھا وہ کیا تھا کہ انہوں نے رسول اکرم کے بعد جب ابوبکر صدیق نے مصحف ام کے نام سے جو مصحف جمع کیا تھا جو کمپائلیشن آف قرآن کا کام ہوتا ہے، تدوین قرآن کا کام، اب کیا ہوا کہ اس میں چونکہ اعراب نہیں تھے، نقطے بھی نہیں تھے، لہٰذا جب دور دراز کے علاقوں میں قرآن پہنچا تو ان لوگوں نے اس کو اپنے حساب سے پڑھنا شروع کر دیا. اب یہ تو قریش کی ڈائلیکٹ پر اترا تھا نا قرآن، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے پر قرآن کو پڑھتے تھے وہ صحابہ کو معلوم تھا، لیکن ہر ایک کو تو نہیں معلوم تھا، ہر ایک نے قرآن رسول اکرم سے نہیں سنا تھا نہ صحابہ سے سنا تھا. اب لوگوں میں پھر اس کی وجہ سے انتشار پھیل رہا تھا اور بہت سارے پرابلمس ہو رہے تھے، اختلافات ہو رہے تھے. تو حذیفہ بن یمان آذربائیجان سے بہت تیزی سے واپس آئے اور عثمان رضی اللہ عنہ کو اس فتنے کی خبر دی کہ اگر آپ نے امت کو ایک قرآت قرآن پر جمع نہ کیا تو امت میں بہت بڑا فتنہ پھیل جائے گا. اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو سنجیدگی سے لیا، پھر تمام صحابہ کی کمیٹی کو بلایا جن لوگوں نے قرآن کو پہلے کمپائل کیا تھا، اور ان سے کہا کہ اس کو ایک ٹیکسٹ پر لکھو قرآن کو، یعنی سب اس کو پڑھ سکے، کہ ایک ہی طریقے سے پڑھیں سب لوگ جس طریقے پر رسول اکرم پڑھا کرتے تھے. اور پھر آپ نے کیا کیا کہ تمام صحابہ سے ان کے لکھے ہوئے، ان کے جو ذاتی لکھے ہوئے نسخے تھے قرآن کے، وہ سب منگوا لیے اور سب نے دے دیے، اور کہا کہ جو ایک اسٹینڈرڈ کاپی تیار کی جائے گی اسی کی نقل کر کے سب جگہ بھجوا دی جائے گی. اب لوگوں کے پاس اپنے خود کے لکھے ہوئے نسخے باقی نہیں رکھے جائیں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے کنٹروڈکشن پھیل سکتا تھا. جیسے کہ جو عبداللہ بن مسعود تھے انہوں نے اپنا ذاتی نسخہ جس میں وہ اپنے ہاتھ سے قرآن لکھتے تھے دینے سے منع کر دیا، اور اس کی بنا پر عثمان رضی اللہ عنہ ان کے درمیان کچھ کلیشز بھی ہو گئے، لیکن بعد میں انہوں نے دے دیا تھا. تو اب یوں عبداللہ بن مسعود کے جو ذاتی نسخہ تھا اس میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے بعد قنوت نازلہ لکھی ہوئی تھی، دعائے قنوت. اب آپ دیکھیں کہ جب اگر ہم لوگوں کو نہ معلوم ہوتا تب چونکہ ان کا ذاتی نسخہ ہے سوچ کے بعد میں آنے والے لوگ لے لیتے، اور پھر ان کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ اچھا یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہی بس آخری سورہ ہے. اب عربی تو دونوں ٹیکسٹ تھے عربی کے، اب لوگ ہو سکتا وہ قنوت نازلہ کو قرآن کا حصہ سمجھ لیتے. اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو ذاتی مصحف تھا اس میں صلاۃ الوسطی کے بیچ میں صلاۃ العصر لکھا ہوا تھا، تو اب وہ صلاۃ الوسطی کے بیچ میں جو صلاۃ العصر لکھا ہوا ہے اب جس کو نہیں معلوم ہوتا وہ بھی اس کو قرآن کی آیت سمجھتا اور پڑھ لیتا. تو اسی لیے انہوں نے پھر ذاتی نسخوں کو جلا دیا اور ایک اسٹینڈرڈ کاپی تیار کی قرآن کی اور وہ لوگوں کے پاس پہنچائی. تو بہرحال رسول اکرم نے پہلے کتابت سے منع کیا تھا لکھنے سے، لیکن بعد میں اس کی اجازت دی، لیکن آپ نے پہلے سے اس کو حفظ کرنے سے منع نہیں کیا تھا. تو صحابہ کو زبانی باتیں یاد تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، الحمدللہ. پھر رسول اکرم کا جو آخری حکم تھا کہ آپ نے بعد میں اجازت دے دی تھی، اس سلسلے میں ہمیں یہ احادیث ملتی ہیں. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها. اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ اور خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی، اسے یاد کی اور محفوظ رکھا، اور پھر اسے دوسروں تک پہنچایا. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث ہے، آپ دیکھیں میری تو بہت ہی پسندیدہ حدیث ہے، اور یہی حدیث کو پڑھ کر ایک موٹیویشن ملا تھا الحمدللہ کہ ہم حدیث کا علم بھی آگے پہنچائیں، کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دی، کہ جو خیر ہم نے حاصل کیا وہ ہم دوسروں کو بھی پہنچائیں. پھر آپ نے فرمایا کہ ایتونی بکتاب اکتب لکم کتاب لا تدل بعده، میرے پاس لکھنے کا سامان لاؤ کہ میں تمہیں ایک ایسی بات لکھوا دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے. تو ابتدا میں رسول اکرم نے منع کیا تھا، اور ویسے بھی یہ بات ثابت ہے، انشاءاللہ ہم اگلی چیپٹر میں پڑھیں گے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے احادیث لکھنا شروع کر دی تھی پہلے سے ہی، اور انہوں نے رسول اکرم کی زندگی ہی میں ایک نسخہ لکھا تھا، ایک صحیفہ تھا جس کا نام صحیفہ صادقہ تھا، جس کو انہوں نے رسول اکرم کے سامنے پڑھ کر بھی سنایا تھا، اور آپ نے اس کی تعریف بھی کی تھی، اس کو اپروو کیا تھا اور اس کی تعریف بھی کی. اس میں تقریباً 900 سے زیادہ احادیث تھیں. تو ابتدا میں رسول اکرم نے کیوں منع کیا تھا کہ کہیں یہ قرآن اور کتابت قرآن سے خلط ملط نہ ہو جائے، یعنی مکس اپ نہ ہو جائے. بعد میں جب یہ اندیشہ باقی نہ رہا تو آپ نے اجازت دے دی. تو اس بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ممانعت یعنی منع کرنا ابتدائی حکم ہے اور اجازت اس کی ناسخ ہے، یہ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں. پھر رسول اکرم نے ابتدا میں منع فرمایا، پھر کتابت کی اجازت دے دی، یہ ابن الجوزی لکھتے ہیں. اور ابن قطیبہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے ابتدا میں کتابت سے منع فرمایا، پھر کتابت اور تقید کی اجازت دے دی. تقید مطلب قید کرنا، یعنی لکھنا، یعنی الفاظ کو قید کر لیا جائے. تو ابتدا میں صرف بیان کرنے کا حکم دیا گیا تھا، بیان کرنے سے آپ دیکھیں کبھی بھی منع نہیں کیا گیا، یعنی حافظے میں محفوظ رکھنے کے لیے. اس میں یہ احتیاط بھی برتی گئی کہ کوئی غلط اور جھوٹی بات آپ سے منسوب نہ ہو جائے. چنانچہ تنبیہ کی گئی کہ جو رسول اکرم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. ان ارشادات کی روشنی میں پہلے پہل احادیث روایت کی گئیں اور نہایت احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ روایت کی گئیں. پھر وہ دور آیا جب ان روایت کردہ احادیث کو کتابت کے ذریعے محفوظ کر لیا گیا، الحمدللہ. تو اس طرح سے احادیث رسول اکرم کی زندگی ہی سے لکھی جانے لگی تھی. جو مین کمپائلیشن کا کام ہے وہ رسول اکرم کی وفات کے بعد ہوا، یا پھر اور بھی اس کے بعد ہوا سمجھے، لیکن ایکچوئل کام تو پہلے ہی ہو چکا تھا. یعنی رسول اکرم کی زندگی میں ہو چکا تھا الحمدللہ. تو یہ تھا آپ کا چوتھا باب حدیث اور کتابت حدیث, امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا. بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.